اللهم لك الحمد كما أنت أحبه، وصل على محمد كما أنت أحبه، وكل بنا ما أنت أحبه، فإنك أنت أحب التقوى وأحب المغفرة، فإنك أنت أحب التقوى وأحب المغفرة. میرے محترم دوستو، رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوں، جس کے لیے چاہے رزق کی فراوانی کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے. رزق کا تعلق اپنی کوششوں سے ہے ہی نہیں، نہ اپنی کوششوں سے ہے نہ اپنی کاوشوں سے ہے. وہ تو ایک اور کائنات کا نظام ہے جہاں سے رزق آتا ہے. کائنات میں ایک اور نظام جہاں سے رزق ملتا ہے، اسے تو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں. عقل سے اس کا تعلق نہیں، سمجھ سے اس کا تعلق نہیں، حسن و جمال سے اس کا تعلق نہیں، قومیت سے اس کا تعلق نہیں کہ بڑی قوم والا ہے اس کو زیادہ رزق ملے گا. قد سے اس کا تعلق نہیں کہ بڑا قد والے کو زیادہ رزق ملے، چھوٹے قد والے کو تھوڑا رزق ملے، درمیانے قد والے کو درمیانہ رزق ملے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ رزق کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، ڈگری سے نہیں ہے کہ ڈگری والے ایک انگوٹھا چھاپ مل اونر کے، مل مالک کے غلام ہوتے ہیں، مالک اپنا ملازم ہوتے ہیں، ایم بی اے کیا ہوا، سی اے کیا ہوا، اور جو مل کا مالک ہے انگوٹھا چھاپ اسے جو ہے دستخط کرنے نہیں آتے اور پڑھنا نہیں آتا. یہ رزق کا تعلق ڈگری سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں، چیزوں سے بھی نہیں، اسباب سے نہیں ہے. اچھا پھر زیادہ سمجھ سے بھی نہیں ہے کہ انسان جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنی زیادہ رزق کی فراوانی ہوگی، سمجھ سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا زیادہ کلام سے نہیں ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتا تھا میں گاہک کو، ایک صاحب ان کے بارے میں کہنے لگے کہ گاہک کو قائل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن وہ ہر وقت معاشی مشکلات میں مبتلا رہتے تھے. کاروباری مشکلات، معاشی تنگی، رزق کی تنگی، انہیں مبتلا رہتے تھے. خواتین کی طرح آواز ٹھیک جا رہی ہے؟ آج خواتین کا شکوا ہے کہ ہماری طرح آواز تھوڑی جاتی ہے. ان کی طرف جو ہے یعنی اس کو اکثر رزق کے بارے میں جو ہے وہ پریشانی رہتی تھی، حالانکہ قائل کرنے میں اس سے بڑا کچھ فن نہیں جانتا تھا گاہک کو، مائل کرنے میں، قائل کرنے میں، لیکن معاشی مشکلات میں مبتلا تھا. رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. دنیا کی چیزوں اور دنیا کے اسباب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا کہ کوشش کر لو، محنت کر لو، اور اس کوشش اور محنت سے تمہیں ملے گا. یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ تم کوشش کرو اور محنت کرو. دکان برتن ہے، زمین برتن ہے، دفتر برتن ہے، صنعت برتن ہے، تجارت برتن ہے، ڈالتا کون ہے؟ میرا رب ڈالتا ہے. یہ سارے کشکول ہیں، بھکاری کے کشکول ہیں. جس کے پاس بڑی مل ہے بڑا بھکاری ہے، جس کے پاس چھوٹی دکان ہے وہ چھوٹا بھکاری ہے. ہیں تو سارے بھکاری. انتم الفقراء. اللہ کو شما فرمائے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو اور میرا رب صرف اور صرف غنی ہے. سارے بھکاری ہیں، کوئی بڑا بھکاری، کوئی چھوٹا بھکاری. کسی نے ایک جوتی بنا لی تو اس کو موچی کہا، جس نے جو ہے جوتی بنانے کی مل لگا دی اس کو صنعت کار کہا، وہی موچی بڑا ہے. وہ بڑا موچی ہے، وہ چھوٹا موچی ہے. نہیں میرے محترم دوستو, رزق کا نظام کہیں اور جگہ سے ہے, اور اللہ جل شانہ نے رزق کے جو دروازے رکھے ہیں اس کی کنجیاں بھی دی ہیں. رزق کے دروازے رکھے ہیں, کہاں رکھے ہیں؟ کیوں بھائی, اللہ والوں میری بات پہ توجہ ہے, اپنے عرش کے قریب رکھے ہیں, عرش کے نیچے ہیں. فرمایا رزق کا دروازہ اللہ کے عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور پھر رزق کی وسعت کے اللہ جل شانہ نے جو دروازے رکھے ہیں پھر ان کی کنجیاں بھی نہیں ہیں. اللہ کا جو رزق کا دروازہ ہے اس کی کنجی بھی اللہ کے پاس ہے. جو مالک ہوتا ہے کنجی اس کے پاس ہوتی ہے. ساری کائنات کے زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ مالک. پنڈی میں مجھے ایک صاحب ملے اسلام آباد میں, مجھے کہنے لگے کہ میں نے اب تک 4 یا 5 رزق کے کاروبار چھوڑے ہیں. میں نے کہا کیوں چھوڑے؟ کہنے لگا روزی روٹی بہت تھی اور روزی بہت تھی. یہ لفظ اس کے الفاظ ہیں, یہ روٹی بہت تھی اور روزی بہت تھی, لیکن ان اس رزق کے جو وہ دروازہ, وہ رزق کا جو انداز تھا, یعنی وہ رزق کی جو دکان تھی یا وہ رزق کا جو ذریعہ تھا, اس میں ایک چیز تھی کہ جھوٹ کے بغیر وہ چلتا نہیں تھا. کہنے لگے میں نے سچ کے ساتھ چلانے کی بہت کوشش کی, لیکن جھوٹ اتنا کامیاب ہو چکا ہے اس معاشرے میں کہ وہ میرے سچ کو بھی جھوٹ سمجھیں گے. آخرکار میں نے یہی سوچا, ان میں ایک پراپرٹی کا کام بھی تھا, آخرکار کہنے میں یہی سوچا کہ اس کو چھوڑ دوں. کہنے لگا اب میں نے پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا, ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے رزق کا کوئی ذریعہ بتائیں, میں جھوٹ کے ساتھ رزق نہیں کمانا چاہتا, میں ایسے انداز کا رزق نہیں کمانا چاہتا کہ میں کسی کو وقت کتنا دوں اور اس میں کمی کروں, اور ایسا رزق نہیں کمانا چاہتا جس میں میرے خیالات کی خیانت ہو, میری نگاہوں کی خیانت ہو, میرے وقت کی خیانت ہو, میری زندگی کی ترتیب کی کسی قسم کی خیانت ہو. ان سے پوچھا کہ خیالات کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سا آدمی اور ایسی حکمت بھری باتیں کر رہا, یقین جانیے اچھا خاصا وہاں اسلام آباد میں رش ہوتا تھا بہت زیادہ, اس رش کی وجہ سے چھوڑ دیا, زیادہ وقت نہیں مل سکتا تھا کسی آدمی کو, میں سب کو چھوڑ دیا, اس کی باتیں سننے بیٹھ گیا. دیکھا خیالات کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ خیالات کی خیانت یہ ہے کہ میرے جی میں ہے کہ میں یہ چیز تھوڑی کر دوں یا کم کر دوں, اور اس میرے جس نے مجھے تنخواہ دی ہے اس کی منشا کچھ اور ہے, میں اپنی منشا چلاؤں, یہ خیالات کی خیانت ہے اور یہ ہاتھ کی خیانت ہے. کہنے لگے یہ تھوڑی تھوڑی خیانتیں جو ہیں میرے رزق کو ناپاک کرتی چلی جائیں, میں اپنی اولاد کو یہ رزق کھلاؤں اور اس اولاد سے پھر خیر کی توقع رکھوں. کہنے لگے ایسے ہے جیسے گرمی میں میں آگ جلا کے اس سے ٹھنڈک کی توقع رکھوں, اپنے کمرے میں آگ جلا دوں گرمی میں اور پھر کہوں میرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا, ہوگا؟ وہ رزق کی چابیاں کہیں اور ہیں, وہ رزق کے خزانے اللہ جل شانہ کے پاس ہیں اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. میں آج آپ کو چند چابیاں عرض کروں گا جن سے رزق بڑھتا ہے, جن سے رزق کھلتا ہے, جن سے رزق میں وسعت آتی ہے, جن سے رزق میں برکت آتی ہے. یاد رکھیے گا, ایک برکت ہے اور ایک کثرت ہے. ہم بھی دیوانے نکلے, ہم کثرت کو برکت سمجھ بیٹھے. یاد رکھیے گا, کثرت کہیں اور کسی اور چیز کا نام ہے, اور برکت ایک آسمانی نعمت ہے. آج ایک بات یاد رکھیے گا, رزق کبھی بدن سے نہیں ملتا, رزق ہمیشہ روح کو ملتا ہے, بدن کو نہیں ملتا. روح کی طاقت کے بقدر رزق ملتا ہے, بدن کی طاقت کے بقدر رزق نہیں ملتا. اس کی مثال, جسم مٹی سے بنا, زمین مٹی سے بنا، اس کی غذائیں مٹی کی طرف، اس کا لباس مٹی سے بنا، اگر سوتی لباس ہے تو روئی، روئی کہاں سے؟ مٹی سے، اور ریشمی لباس ہے تو پیٹرولیم جیلی وغیرہ پیٹرولیم سے، اور پیٹرول کہاں سے نکلا؟ زمین سے، اس کی غذائیں مٹی اور مٹی سے بنی، یہ خود مٹی سے بنا، اور روح اللہ جل شانہ کے امر سے ہے، اور اس کی غذا آسمانوں پہ ہے، اس لیے جو چیز مٹی میں بنتی ہے وہ مٹی میں جاتی ہے، جو آسمانوں سے بنتی ہے وہ واپس آسمانوں پہ جاتی ہے. روح کا تعلق کہاں سے؟ آسمانوں سے ہے، اور روح کی غذا بھی آسمانی چیزیں ہیں، اعمال کے انوارات، تسبیح کا انوار، اس کا نور، ذکر کا نور، اللہ جل شانہ کی محبت کا نور، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، جتنا بندہ طاقتور ہوتا ہے اس کی غذا بھی اتنی طاقتور ہوتی ہے؟ نہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. ہمارے ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے طاقتور ہیں، مجھے کہنے لگے کہ میں 45 لیگ پیس کھا جاتا ہوں، اور باقی کھا جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں، اور ایک دو ڈالے بوتلوں کی بھی جاتے ہیں. پھر کہنے لگے ایک بندے نے ہماری دعوت کی، ہم نے کہا بکرا بنا دو، اس نے پورا بکرا ذبح کیا پکایا، ہم دو تین بندے بیٹھ کے سارا کھا گئے، پھر وہاں سے پیدل یہاں آ گئے. جسم جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی غذا کی ترتیب بھی اسی انداز سے ہوتی ہے. آج یاد رکھیے گا، روح جتنی طاقتور ہوگی نا، روح جتنی طاقتور ہوگی، روح اللہ جل شانہ اس روح کے بقدر رزق اوپر سے اتاریں گے. یہ روح طاقتور ہے، اس روح کو اتنی ضرورت ہے، لہذا اس کے مطابق رزق دیا جائے. اس میں ایک مغالطہ لگتا ہے ہمیں، اس مغالطے کی ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا. وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ جل شانہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، اور اس کے پاس رزق کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور چیزوں کی فراوانی ہے، اتنا ہے کہ گن نہیں سکتا. اس کی روح تو کمزور ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا. اس کی روح تو مریض ہے، بیمار ہے، اور بعض اوقات مردہ ہوتی ہے، بعض کی مردہ، بعض کی مریض، بعض کی بیمار. بعض مریض ہوتے ہیں صرف چل پھر سکتے ہیں، بعض مریض ہوتے ہیں چار بجے بھی بیٹھ سوئے رہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کھا پی سکتے ہیں وہیں بیٹھ کے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ خود کھلانا پڑتا ہے. مردہ تو نہیں کہیں گے لیکن مریض کہیں گے. یہی حالت روح کی ہوتی ہے، انہی درجات میں روح چلتی. اس کے ذہن میں اس کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا. رزق اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، رزق اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، رزق اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، اور دوست کو دیتا ہے دوستی کی وجہ سے، اور دشمن کو دیتا ہے اس لیے کہ یہ رزق کھائے شاید اس کے اندر غیرت آ جائے. اگر غیرت نہیں آئے گی، ایک ایک ذرے کا جواب دے گا، اور اس دن جواب دے گا جس دن اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوگا. اور یہ ہماری اس جس جو اس نے ہماری نعمتوں سے وفا نہیں کی، اور پھر اس بے وفائی کا جو اس کو عذاب ملے گا. آج کی دنیا کا تھوڑا رزق لینے والا کہے گا، الہی مجھے آج کے دن تھوڑا ہی نہ دیتا آج جو مجھے اتنی بڑی جنت ملی ہے. اور اس دن کا بڑا رزق لینے والا کہے گا، الہی وہ زیادہ بھی نہ دیتا کہ آج اتنا زیادہ دینے پہ اتنا عذاب مل رہا ہوں. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات رزق کی کثرت ہوتی ہے، اور بعض اوقات رزق تھوڑا لیکن برکت ہوتی ہے. کیونکہ اصل چیز ہے ہماری ضروریات، یہ مال ضروریات کے لیے ہوتے ہیں نا. زمین کا مقصد ضروریات، دکان کا مقصد ضروریات، دفتر، تجارت، صنعت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ والوں؟ ضروریات پوری ہو جائے نا، اس کا مقصد یہی ہے نا. کیا میرا رب اسباب کا محتاج ہے؟ کیوں اللہ والوں؟ اللہ بغیر سبب کے ضروریات پوری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ جب بندہ نیکی کرتا ہے، جب بندہ اعمال کرتا ہے، پھر اللہ جل شانہ غیب سے اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں. آج ایک بری خاتون آئی، کہنے لگی میری عدت ابھی پوری ہوئی ہے، میرے شوہر فوت ہوئے، اتنے سالوں کا ساتھ تھا. مجھے اس کے لفظ بڑا عجیب لگا. کہنے لگی کہ اللہ جل شانہ نے بس رزق تو بہت تھوڑا دیا ہے، میرے شوہر بھی اسی سفید پوشی میں چلے گئے اور میرے ساتھ بھی یہی حال ہے، بس اعمال کرتی رہتی ہوں، اللہ میری ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میری تسبیح کی برکت سے اللہ مجھے روٹی دیتا ہے. یعنی کہ بات تو ٹھیک ہے، نیکی کی برکت سے روٹی ملتی ہے. وہ کیسے؟ ہمارے ہے یقین میں کمی. یہ سامنے چوک پہ ایک پولیس والا کھڑا، وہ ہاتھ ہلا رہا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا، ساری ٹریفک رک گئی، چاہے جتنا بھی سیلاب آ رہا تھا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا اور وہ رکی چل پڑی. ہم جانتے ہیں یہ ہاتھ ہلا رہا، ہر جانے والا اسے دیکھتا ہے کہ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے، حکومتی لباس جسے کہتے ہیں، شاہی لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ کا جو غلام ہوتا ہے اس کا لباس بھی غلامانہ ہوتا ہے. ہے جو بادشاہ اس کو لباس پہنائے گا وہی پہنے گا، جو بادشاہ اس کو صورت بنائے گا. فوجیوں کی کٹنگ اپنی مخصوص ہوتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ایسی کٹنگ کرو اور بادشاہ کہتا ہے ایسی صورت بناؤ، ہے نا؟ جو بادشاہ کہے گا، جو حاکم کہے گا، محکوم کو ویسے کرنا پڑے گا، جو آقا کہے گا غلام کو ویسے کرنا پڑے گا. اب ہمارے جیوں میں ہے کہ جو شاہی لباس ہے نا، حکومتی ملازم ہے، حکومت نے اس کو لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد اس کو مخصوص اشارے دیے اور اس کے پاس اتھارٹی دی، اقتدار دیا، چھوٹا سا اس چوک کا اقتدار دیا نا. یہ یوں ہاتھ ہلائے اور جو اس کی بات نہ مانے، پھر اس کو سزا بھی دی. اس کو کتنا جرمانہ کر سکتا ہے؟ یہ سزا بھی دی. جب اقتدار سونپا جاتا ہے اور اقتدار کی جو اتباع نہیں کرتا اس کی سزا بھی ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہاتھ ہلانے سے اس کو اقتدار ملتا ہے، ٹھیک، شاہی لباس پہننے سے اقتدار ملتا ہے، اور اس کو اس ہاتھ ہلانے کے بدلے میں تنخواہ کی شکل میں روٹی، کپڑا، اس کی ضروریات، اس کا زندگی کا نظام سب ملتا ہے. یقین ہے یا نہیں ہے؟ تسبیح کے لیے جو ہاتھ ہلتے ہیں اور نماز کے لیے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کے لیے، یہ جو ہاتھ ہلتے ہیں کیا اس سے پلنے کا نظام نہیں بن سکتا؟ یہ یقین آخر کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی کو 10,000 تنخواہ مل رہی اور اس وہ ہاتھ ہلانے پہ تنخواہ لے رہا، اس پہ ہمیں یقین، اور نماز پڑھنے پہ جو ہاتھ ہلیں اس سے پلنے کا یقین نہیں ہے. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے نماز سے پلنے کے بارے میں یہ بات کہی. ایک بندہ کہنے لگا، حضرت یہ بات تو سمجھ آئے کہ سپاہی جو ہے وہ اگر ہاتھ ہلائے تو اس کو تنخواہ ملے، اور یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ نماز سے مجھے دو روٹی ملے؟ اس نے کہا تیرا یہ یقین ہے کہ نماز سے جنت ملے گی؟ کہنے لگا بالکل جی، سبحان اللہ. اس نے کہا تیرا یقین جھوٹا، جس نماز سے تجھے دو روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے ہے؟ تو نے تو اپنے یقین کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اعمال سے میرے دوستو پلنے کا یقین ہو کہ میں یہ سچ کی عبادت کروں گا، سچ کی تجارت کروں گا، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے، چاہے تھوڑا ہو، اس برکت میں اللہ پاک میری نسلوں کو پال دیں گے. اور پھر کہہ رہا ہوں، میرا رب ضرورتیں پوری کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. میرا رب ضرورتیں پوری کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں. آپ یقین جانیے ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں بیٹھ کے، پھر کہتا ہوں یا اللہ تو ہی بس سب کچھ جانتا ہے، تو کل شان قدیر جو ہے نا بس تو ہی تو ہے. اگلا والے کہنے لگے میں لاہور سے نکلا، خانے وال جانا تھا، میں نے خانے وال جانا تھا. میں نے کہا بھائی صبح صبح نکلیں، گرمی پڑ جائے گی، چار پانچ گھنٹے کا تقریباً سفر ہے، ہم صبح صبح نکلے، سڑکیں صاف تھیں، ڈرائیور نے ذرا تیز رفتاری کی. وہ کہنے لگے ایک دم بریک لگی. تو کیا ہوا؟ کہنے لگے سامنے سے کتا آ گیا تھا. وہ فرمانے لگے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب صبح سفر کرنا اور رات کو تو تسلی سے سو لیا کر، لگتا ہے تو نے نیند نہیں کی پوری، لہذا آپ آگے کوئی ہوٹل دیکھنا تو وہاں رکنا، میں تجھے پہلے چائے بھی لاؤں گا پھر سفر کراؤں گا. اب وہ کہنے لگے تقریباً 30-35 کلو میٹر ہم نے سفر کیا، آگے جو ہے وہ ایک ہوٹل تھی، اس نے ہوٹل پہ گاڑی ٹھہرائی، وہ چائے کے لیے گیا. میرے جی میں ہے اتر کے دیکھو تو صحیح کہ کوئی جو ہے کتے کے لگنے سے گاڑی کوئی زخمی تھی نہیں ہوئی، اس میں ڈینٹ وغیرہ. لگے میں نے جا کے دیکھا تو گاڑی کا جو بمپر ہے اس کے اوپر جو ہے کتا آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس کو لگا، وہ اٹھا اور اس گاڑی کے جو ہے کس پہ آیا؟ بمپر پہ آیا. اب اس پہ آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا پر سکون بیٹھا ہوا ہے. جب میں اترا تو اس نے محسوس کیا یہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ گاڑی ٹھہر گئی ہے. اب وہ اترا اور سامنے چار پائیوں کے نیچے وہ ہوٹلوں میں ہڈیاں پڑی ہوتی نا، وہ آرام سے کھانے لگ گیا. یہ رزق کی تقسیم ہے. اس ہڈی کو اس کتے نے کھانا تھا، انہوں نے 35 تقریباً کلو میٹر اس کو لے کے چلنا تھا. کوئٹہ کا واقعہ ہے، کوئٹہ کی فلائٹ تھی ان کی لاہور کے لیے. اب وہ بچہ جو ہے نا چھوٹا سا تھا، وہ چنے ایسے ہاتھ سے اچھالتا اور منہ میں ڈالتا، ایسے کھیل رہا تھا، کھا رہا تھا. اور گھر میں افراتفری تیاریاں ہو رہی تھیں، بھاگ دوڑ ہو رہی تھی کہ ایک گھنٹہ پہلے فلائٹ کا پہنچنا ہے، کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے. اب جو اس نے ایسے کیا نا، چنا سیدھا ناک میں چلا گیا اور ناک میں اٹک گیا. اور اس نے بہت کوشش کی نکالنے کی، اماں پریشان، باپ بھاگم بھاگایا جلدی کرو، میں ٹیکسی لے آیا ہوں سامان رکھنے کے لیے. اور ماں کہنے لگی اس کا تو چنا اٹک گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دو گھنٹے کا سفر ہے، جلدی وہ ڈاکٹر ہیں اپنے لاہور میں، فلاں ان کے پاس جائیں گے نکال دیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات. جہاز میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے جو ان کا رشتہ دار تھا، اس کے گھر چلے گئے. اس نے کہا جی وہ غسل کر رہے ہیں، دفتر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ دو منٹ بیٹھے ابھی آ جاتے ہیں. اب اسی اثنا میں اس کو چھینک آئی. اب جب چھینک آئی تو وہ سامنے ان کی مرغی کھڑی تھی، اس نے وہ دانا کھا لیا، اٹکا ہوا دانا. ابھی اسی سفر میں میرے حضرت پر حضرت دعوت برکات حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے عجیب بات سنائی. مان لے کہ ہمارے وہاں جو ہے انڈیا میں میرٹھ کے غالباً ایک صاحب تھے، اور ان کو تکلیف ہوئی سر درد کی، بڑے تاجر تھے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، علاج کیا، مسلسل اور علاج کیا، ڈاکٹروں نے بڑے بڑی مشینیں لگائیں اور جدید قسم کے آلے استعمال کیے. وہ کہتے ہیں تکلیف کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، بہت علاج کیا، حتیٰ کہ 6 سال گزر گئے. اب اس تکلیف نے ان کی راتوں کو نیندوں کو خراب کیا، جسم نڈھال ہو گیا، ایک بیماری سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری بیماری، تیسری سے چوتھی بیماری، حتیٰ کہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے ڈھانچہ بن گئے. کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ حج کرائیں، زندگی کی خبر نہیں، چلو اللہ پاک کی معافی مانگائیں. اب وہ حج کرنے آئے. اب حج کرنے کے لیے طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے نا ان کو آئی زور سے چھینک، اور وہ چاول کا دانا جو اٹکا ہوا تھا 6 سال سے، وہ جو نکلا نا طواف کرتے ہوئے، اوپر سے جو ہے کعبۃ اللہ پہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، اٹھا کے کھا کے چلا گیا. رزق کا نظام کہیں اور سے آتا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے کہاں کس کو ملنا ہے. میں اپنی تدبیروں سے رزق بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ کی تقدیر کو دیکھتا نہیں. میں اپنی تدبیروں سے رزق بڑھانا چاہتا ہوں. میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، جس نظام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے اور سود سے رزق کم ہوتا ہے، ہم وہ کرتے نہیں وہ کر لیتے ہیں سود والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، قسم آپ ایسے بھی فرما سکتے تھے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو نہایت واضح کرنے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے. تو رزق کی ترتیب کا نظام کہیں اور ہے، اور اللہ جل شانہ نے رکھا ہوا ہے. دیکھو جس طرح کہتے ہیں نا، روزی کو تلاش کرو. آج روزی کی تلاش کا میں آپ کو صحیح مفہوم عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا اور کبھی نہ بھولیے گا. روزی کو تلاش کرنے کا جو صحیح اور اصل مفہوم ہے وہ دراصل یہ ہے کہ روزی تلاش کرنا کیا ہے. فرمایا روزی کے جو اللہ جل شانہ نے ذرائع بتائے ہیں ان کو تلاش کرو، پہلا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسباب کو تلاش کرنا، یہ اسباب کو تلاش کرنا روزی تلاش کرنا نہیں ہے. روزی تو ان ذریعوں سے آئے گی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والے نے فرمائے ہیں. روزی تو اس ذریعے سے آئے گی، یہ دکان، دفتر، صنعت، تجارت، ذمہ دارہ اور یہ نظام اسباب ہیں، روزی اس میں نہیں ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ جل شانہ نے دار الاسباب بنایا. دنیا کو کیا بنایا؟ دار الاسباب بنایا. یہ اسباب ہیں، روزی نہیں ہے. ہم اپنی معلومات کی اصلاح کر لیں، یہ اسباب ہیں، یہ روزی نہیں ہے. ہمیں جو دھوکہ لگا ہے کہ دکان سے ہو رہا، دفتر سے ہو رہا، زمین سے ہو رہا، صنعت سے ہو رہا، تجارت سے ہو رہا، اور میرے جھوٹ بولنے سے روزی بڑھ رہی، اور دھوکہ دینے سے، اور چیز کو کیا بنا کے کیا کرنے سے، یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے. میں نے پچھلی دفعہ ایک بات عرض کی تھی، اس نے کہا جی یہ چیز ایک نمبر ہے، دو نمبر ہے. اس نے اٹھا کے یوں ایک طرف رکھ دی، کہا صاحب جی میں نے رات کو چین سے سونا ہے. بس ختم، ایک لفظ میں سب کہانی ختم. اس نے میں رات کو چین سے سونا ہے، ایک نمبر ہے، لینا ورنہ وہ راستہ پڑا ہوا ہے. وہ تو راہیں کہیں اور سے کھلتی ہیں روزی کی، اور روزی ملتی ہے ہمیشہ. روزی روح کی طاقت پہ ملتی ہے، جسم کی طاقت پہ نہیں ملتی. روٹیاں ہو رہی تھی تقسیم، روٹی تقسیم ہو رہی تھی، ہر کسی کو روٹی مل. ایک بندہ تھا، اس نے روٹی کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا اور تقسیم کر رہا تھا. ایک بندہ بہت موٹا آیا، اس کو ایک دیا نا، دوسرا کہنے لگا کوئی تھوڑا سا خیال ہی کر لے. بس اس نے اتنا لفظ کہا. اس نے دیکھا، اس نے کہا حصہ بقدر جسہ. اس نے ایک روٹی اس کو اور دے دی. وہ خاموش آدمی، اس نے خاموش کے چلا گیا. وہ جو ایک دوسرا تھا نا بڑا، وہ اٹھایا اور اس نے تین چار روٹیاں ایسے اٹھائی. اس کا نام غالباً فدا حسین تھا. اس نے کہا فدا یہ لے. اس نے کہا بھائی یہ کھائے تو کچھ پیٹ کا کچھ حصہ تو بھرے، پانچ چھ روٹیاں کھا کے پیٹ کا کچھ حصہ تو بھرے. اور وہ کہنے لگا نہیں نہیں ملک صاحب کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا. یعنی اس کا بھی گزارا ہوگا، بات ٹھیک ہے لگتا ہے. آپ کو ایک مثال دی ہے میں نے چھوٹی سی، یہ مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جتنا طاقتور یا موٹا یا بڑا جسم ہوگا اس کے مطابق روزی کی ترتیب بنائی جاتی نہیں بنائی جاتی. دیکھو بات سنو، یہ روزی جو ملتی ہے نا، یہ طاقتور روح کے ذریعے ملتی ہے، طاقتور جسم کے ذریعے نہیں ملتی. اگر ایسا ہوتا، جسموں پہ تقسیم ہوتے تو پھر موٹے کی روٹی زیادہ ہوتی، ہر بندہ موٹا ہونے کی کوشش کرتا. تو جتنا موٹا ہوں گے فرشتے دیکھیں گے یا اللہ یہ موٹا ہے, اس کے گھر میں دو بالٹیاں دودھ کی, انہوں نے کہا یہ باریک ہے تھوڑا کھاتا ہے, اس نے کہا تھوڑا. پھر جو روٹی رسک مال چیزیں زیادہ جن کو اگر مٹاتے ہی ملتا, آج کل تو پتلا ہونے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. نہیں میرے دوستو, روح کی طاقت پہ روٹی ملتی ہے, رزق کی تقسیم ہوتی ہے روح کی طاقت پہ. جتنا اس کی روح طاقتور ہوتی جائے گی, اور روح کی طاقت ہوتی ہے غذا اور پرہیز سے. بھائی طاقت غذا اور پرہیز سے ہوتی ہے؟ اللہ والو غذا کھائے پرہیز نہ کرے طاقت بنے گی؟ غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ذکر. روح کی غذا کیا ہے؟ اس طرف تشریف لے آئے, ٹیک چھوڑ دیں. روح کے ساتھ رزق کا تعلق ہے. اور غذا کیا ہے؟ روح کی نیکیاں, عبادات, تسبیح, درود شریف, نماز, دھیان والی دعا, توجہ والی تلاوت, زاری والی. کیا تھوڑی کر لیکن ایک ایک لفظ کو پڑھ. حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, عائشہ سے شکوا کرے, امیر صاحب سے شکوا کرے یا بار بار گر جائے. ابو جہل کا بیٹا کون؟ اکرمہ. آپ کہیں رضی اللہ عنہ ورضو, باپ کے اوپر رضی اللہ نہیں کہہ رہے. ابو جہل باپ ہے اور یہ بیٹا ہے, اور آیا بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کے بعد. یہی شخص تو تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے سارے تھک جاتے, لیکن جب کملی والے کی غلامی اختیار کی. آج وہی شخص ہمارا 100% یقین ہے کہ ابو جہل جہنم میں جل رہا اور اکرمہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کی سیر کر رہے ہیں. یقین حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک اٹھاتے نا, یوں اٹھا کے کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے, حاضر کلام رب, یہ میرے رب کا کلام ہے, پھر فرماتے اور اسی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتے. قرآن کی عظمت تھی دل میں. آپ کو عجیب چیز بتاؤں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ, صحابہ کرام پہ صرف 7 سال مجاہدے آئے ہیں. 7 سال, آپ ساری ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, 7 سال مجاہدے آئے ہیں. میں نے ایک اللہ والے سے یہ بات سنی, 7 سال مجاہدے آئے ہیں, قربانیاں آئی ہیں اور خوب آئی ہیں 7 سال. پھر 7 سال کے بعد جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے رزق کے فیصلے کیے ہیں نا, کسی صحابی کا گھر ایسا نہیں تھا جو زکات دینے والا نہ ہو. زکات, اور زکات کب آتی ہے؟ جب مال ضرورتوں سے بڑھ جائے. ہاں ہاں, ارے ضرورتوں پہ تو زکات ہے ہی نہیں. جب مال ضرورتوں سے بڑھ جائے زکات تو آتی اس وقت ہے. صرف 7 سال قربانی دی ہے کہ یہ میں نے جھوٹ کر کے رزق نہیں کرنا, یہ حرام نہیں کرنا, اللہ جل شانہ کا دین مٹتا رہے اس پہ میں رزق یہ نہیں کروں گا. اپنے من کی, اپنی چاہتوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی, اپنے زندگی کے ایک نظام کی قربانی دی ہے. 7 سال صرف مجاہدہ کیے ہیں, 7 سال. اور 7 سال کے مجاہدے کے بعد جو دروازے کھلے ہیں, فی دین اللہ افواجا, کہ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی ہیں. بعض محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر میں, میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا, فرمایا اس میں مراد یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنا مال دیا کہ ایران کے بادشاہ کے جو تخت تھا وہ تقریباً 27 من کا تھا, اور اس کو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے, سونے کا تھا, کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے صحابہ کرام نے تقسیم کیا ہے. اور جس کے گھر میں سونا کلہاڑوں سے کٹا ہوا ہے, تولے سے تلا ہوا نہیں, اور لکڑی کے ٹال کا ترازو اور سنار کے ترازو میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. ٹال والے کے پاس لکڑی کے ٹال ہوتے ہیں, اس کے پاس بھی ترازو ہوتا ہی نہیں ہوتا, اور ایک ترازو ہوتا ہے کس کے پاس؟ سنار کے پاس. حضرت کی بات یاد آئی, سنا دوں بڑی پرانی. ایک دفعہ فرمایا دیکھ, نیکیوں کو نا, نیکیوں کو ہمیشہ ٹال والے کی ترازو پہ تولا کر اور گناہوں کو سنار کی ترازو پہ تولا کر. بات سمجھ آ رہی؟ وہ کیسے؟ جو لکڑی کے ٹال والے آتے نا, کلو دو کلو کا فرق تو پتہ ہی نہیں چلتا, کلو اوپر کلو نیچے. اچھا لکڑی جو ہے وہ بازوں کا جھک جاتی ہے, من لکڑی لے لا کلو دو کلو اوپر ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے. اور سنار کی ترازو ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ سنار کا ترازو ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو نیکیاں زیادہ کرنے کے بعد کلو دو کلو اوپر ہو جائیں, جھکتی ہو جائیں تو کہنا تھوڑی ہیں, اور گناہ کا ایک ذرہ آ جائے. آج کل کے تو ترازو ایسے طاقتور ہے, پنکھا چل رہا ہو وہ کہتے جی پنکھا بند کرو, اس ہوا کا وزن اشاریہ اتنے میں آ رہا. اپنے ترازو کو بدلیں. اور ہم نے جو رکھے ہوئے نا ٹال والے ترازو, وہ رکھے ہوئے گناہوں کے لیے کہ چھوٹا سا گناہ آئے یا بڑا آئے, آیا اور چلا گیا احساس ہی ختم ہو گیا. اور نیکی تھوڑی سی آئی, اس نیکی کو زرگر کے ترازو سے تولتے ہیں اور بہت بڑا بناتے ہیں. فرمایا شیطان کا دکھ ہے وہ نیکیوں کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہے, زیادہ کر کے دکھاتا ہے, اور گناہوں کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. اور ایک دکھا اور سن لیں, وہ اللہ جل شانہ کے ملے ہوئے رزق پہ ناشکری کرواتا ہے, اور جو موجود نہیں اس پہ اس کی طلب کے لیے حلال و حرام ذرائع اختیار کرواتا ہے. تو رزق کے دروازے کہیں اور جگہ سے کھلتے ہیں, اللہ والو اس کے دروازے کھلتے ہیں. فرمایا رزق کا دروازہ جس نے کھلوانا ہے, میں کچھ دروازے کھلوانے کی چابی عرض کر رہا ہوں اب. فرمایا استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے, استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے. ہاں مشکات شریف کی ایک حدیث ہے, مفہوم ہے کہ جب آدمی کی خطائیں بڑھتی ہیں اس کا رزق تھوڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے, یہ رزق عذاب کی ڈھال بن جاتا ہے. یہ سمجھنے کی حدیث, بڑی لاجواب حدیث ہے. مفہوم عرض کروں, یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ اس عذاب کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اور یہ باوجود اپنی کوتاہیوں کے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے, پھر جب یہ استغفار کو لازم کرتا ہے, یہ استغفار اس کے رزق, اس کے گناہوں خطاؤں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, اور وہ جو رکا ہوا رزق ہے اس کا وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مقدمہ چل رہا ہوتا ہے, کئی سالوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں, اور جب فیصلہ حق میں ہوتا ہے پھر ہے نا, اس نے کہا جی میری 3 سال اتنے مہینے کی تنخواہیں وہ ساری کی ساری بھی ملی. جب استغفار کرتا ہے بندہ اور استغفار کے ذریعے اللہ جل شانہ کو مناتا ہے, ارے مقدمہ لڑنے کا مقصد حاکم کو منانا ہے نا, حاکم کو مائل قائل گھائل کرنا ہے. استغفار سے مطلب اس رب کو منانا ہے, اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی فریاد کو سنانا ہے اور اس سے عرض کرنا ہے. جو بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے, آج کے دور کی مصیبتوں میں سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب بیعت فرماتے تھے کم از کم ایک تسبیح صبح شام استغفار کر لیا کرو. جیسے فرمایا 3 تسبیحات بتاتے تھے, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تیسرے کلمے کی, اور ایک استغفار کی کم از کم. اور استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے ایک دل کی کیفیت ایسی ہو کہ دنیا میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں, دنیا میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں, ایسی ندامت ہو. ایک استغفار قلبی ہے, ایک استغفار لسانی ہے, ایک زبان کا استغفار ہے, اور ایک دل کے اندر کا استغفار ہے, جو دل کے روئے روئے کو, تن کے روئے روئے کو ہلا دے کہ یا اللہ واقعی مجرم ہوں, واقعی مجرم ہوں, واقعی مجرم. استغفار سے رزق بڑھتا ہے, استغفار سے رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے. مہمان کو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، آپ نے ایک صحابی کو حج کے بارے میں بتایا اور ساتھ ایک اور چیز بھی بتائی جس سے رزق بڑھتا ہے. اب میں بتاؤں تو وہ تو پھر شادیاں کرنا، ہماری مشرقی خواتین تو کبھی، وہ تو یہ تو نظام نہیں ہے، یہ تو عرب کے اندر ہے. پتہ چل جائے تھوڑا سا میرے پاس جو دھماکے آتے ہیں، صرف پتہ چل جائے کہ صرف شادی کی کوئی ترتیب بنی ہے یا ایسے خیال ہوا. بعض اوقات بعض بندے، ایک صاحب کو اس نے ایسی غلط میں فون کر دیا کہ بھابھی وہ پتہ بھی ہے کہ بھائی کا، اللہ اکبر، ایسا شور ہوا، واقعتاً دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں داخل ہوئے اور مستقل خاتون جو ہے وہ دل کی مریضہ بن گئی ہے، جبکہ شوہر یقین دلا کے تھک گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں، جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا نہ. اور حضور سرور کونے اسلام کی حدیث ہے، ایک صحابی نے سنی، اس نے شادی کی، رسک نہیں بڑھا، اس نے کہا لگتا ہے تھوڑی اور کی، پھر رسک نہیں بڑھا اس نے اور کی، پھر رسک نہیں بڑھا اس نے اور کی، جب چاد بھی کی اللہ نے مالا مال کر دیا. انہوں نے کہا صدق تو یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں. اور فرمایا بار بار حج کرنے سے، عمرہ اور حج کرنے سے اللہ رزق بڑھاتے، اللہ پاک رزق بڑھاتے. شادیوں کی ترتیب میں سوچ کے کیجئے گا گھر کے مشورے سے. کہیں نہ طارق نے کہا تھا کہ نہیں بھائی، ایسا نہ ہو کہ مجھے خاتون نے گالیاں بھرا خط لکھا، بڑا سخت قسم کا، اور خط یہ لکھا کہ آپ نے میرے شوہر کو اجازت کیوں دی، لہذا آج کے بعد آپ کے ساتھ میرا بائی کاٹ ابھی تک بھی ہے، کئی سال ہو گئے، اور میں نے صرف اجازت اس لیے دی تھی، ایک لفظ کہا تھا بس، اگلا لفظ نہیں کہتا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حلال کر کے کھاؤ بس خدا، اور نکاح کر. استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے. فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ جل شان اس کی عمر بڑھاتے ہیں، اللہ پاک اس کا رزق بڑھاتے ہیں، اللہ اسے بری موت سے بچاتے ہیں. اور صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمائیں کہ صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اور ہم کہہ رہے اس کا نہ بڑھے کو ممکن ہے. ایک اللہ والے نے واقعہ سنایا کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں تو تکرار ہو گئی. ایک بندہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، اندر سے بیوی کی اونچا اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی، حضرت عمر تو خاموش چپ کر کے سنتے رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے سرکار ہمارے لیے تو شیر یہاں بکری کھائے. حضرت عمر کا جواب سنے رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے یہ میرے لیے بہت قربانیاں کرتی ہے، میرے لیے بڑی مشقتیں سہتی ہے، میرے لیے بڑے مجاہدے کرتی ہے، کوئی بات نہیں یہاں سہنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ مجھے بھی دے دے آپ کو بھی دے دے، میں بھی محتاج ہوں. تو ایک میاں بیوی کی ایسی، اس نے کہا مہمان آیا، اس نے کہا تیرا آیا خود پکا. اور اس نے ساتھ بڑے پڑوسی سے کہا، اس نے کہا بھائی مہمان آیا ہے، میری بیوی چاری کو کیا کہہ کر، بیوی کو ذرا تکلیف ہے، تو پتہ نہیں اس نے نیت کر لی ہوگی کہ اس کی نیت میں تکلیف ہے، یہ نیت کر لی ہوگی اس نے، انہوں نے کہا تکلیف ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پکا دیتے ہیں. وہ کھانا تیار کرنے لگے، اچھا دل میں خیال آیا کہ ان کو پانی تو پلاؤں. گھر کے اندر گیا تو بیوی پریشان، یہ چشم دید واقعہ ہے اللہ والے سے سنا، بیوی پریشان، اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا تو پریشان کیوں ہے، رو رہی ہے، مسلسل رو رہی، پریشان بھی ہے اور رو بھی رہی ہے. اس نے کہا میں ایسی گئی تھی باورچی خانے میں جہاں آٹے کا ڈرم پڑا ہوا ہے، میں گئی تو ایک بابا جی تھے سفید لباس سفید بالوں والے اور ایسے نورانی سا چہرہ، وہ آٹا نکال رہے ہیں، تو میں پہلے تو ڈر گئی. اس نے کہا بیٹی ڈرو نہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا جو آپ کے گھر مہمان آنا تھا نا، उसका जो बरकत और रिस्क रखी थी आपने पकाई नहीं, हम घर से निकाल के ले जा रहे हैं। आपने पकाई नहीं, वो रिस्क और बरकत आपके घर में मेहमान की वजह से आनी थी, वो बरकत और रिस्क मैं ले जा रहा हूं और गायब हो गए। कौन से असबाब ऐसे हैं? अरे जानवरों की खिदमत करने से रोटी मिलती है, आपको क्या खबर। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैंने कहा मेरे पास है क्या, ये हवाई दस्तरखान है, हां ये परिंदे आके ऊपर खाते हैं, लश्कर लश्कर परिंदों के आते हैं, ये बिल्लियों का दस्तरखान है, ये मछलियों का दस्तरखान है और ये इंसानों का दस्तरखान है। ये फिरौन था ना, बावजूद फिरौनी फिरौनियत के दावे के, बावजूद फिरौनियत के दावे के तकरीबन 500 साल तक इसका दस्तरखान बड़ा वसी था, बहुत वसी था। ये मखलूक को खिलाता पिलाता था, इसका दस्तरखान बड़ा वसी था, बहुत वसी था। हामान बना इसका वजीर माल और वजीर सनत और तिजारत। हामान, उसने जब गिनती की ना, कैलकुलेशन की, तो उसने कहा सरकार इतने अरसे में रोज इतनी 100 गायें कटती हैं, जबह होती हैं, सैकड़ों गायें जबह होती थी, और आटा रोटी वो कितना पकता होगा आप गुमान कर लें। उसने कहा इतने अरसे के बाद तो आपको जवाल आ सकता है, और इतना माल इतना खजाने में। उसने जाहिर को देख के देखा, उसने अल्लाह के खजानों को नहीं देखा। फिरौन की मत मारी हुई थी, उसने नबू उसने खुदाई का दावा किया हुआ था, लेकिन अंदर अंदर वो अल्लाह जल्ला शानू के खजानों को जानता था। अब उसने अपने दस्तरखान को मुख्तसर किया, मुख्तसर किया, और मुख्तसर करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि उसके दस्तरखान पे एक आदमी नहीं था, उसके महल पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पिंगरे गिर गए, और जब गिरे ना उसको अल्लाह की तरफ से अजाब आया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। खुदाई का दावा करने वाला, उसका जब रिस्क आम हो मखलूक खुदा के लिए, उस पे बलाएं वबाएं आफात और बलियात और तूफान टले रहे, अल्लाह जल्ला शानहू को मानने वाला, उसके हबीब सरवरे कौनैन असलम की नबूवत का इकरार करने वाला, इनकार करने वाला नहीं, और खत्म नबूवत का इकरार करने वाला, और वो अगर सदका दे, और वो अगर अल्लाह के बंदों के लिए रिस्क आम करे, और वो अगर अल्लाह की मखलूक के लिए करे। हमारे आप सब बैठे हुए हैं, कहने लगे फोस्टर कर रहा था, बिल्ली ने घर बच्चे दिए हुए, और उसको जो है दूध डाला, खाना डालते थे, मशीन जो खराब हो रही थी थोड़ी सी परेशान कर रही थी, कहने लगे मैंने अहलिये से पूछा, उसको कुछ बिल्ली को कुछ डाला, और बाज़ोकत वो भूल जाती है, कह रहे हाँ डाल दिया, कह रहे नहीं मशीन मेरी ठीक नहीं है, लगता है बिल्ली को कुछ नहीं मिला। अब कहने लगे उसको मैं डाल देता मेरी मशीन ठीक हो जाती। ये बेजबान मखलूक दुआएं करती है, ये बेजबान मखलूक दुआएं करती है। मखलूक दुआएं करती है, सच्ची बात है, दुआएं करती है। रिस्क कहां से मिलता है? सिला रहमी से मिलता है, सदके से मिलता है, सदके से मिलता है, और रिस्क नेकियों पे मिलता है, आमाल पे मिलता है। कराची की बात मुझे एकदम याद आई, एक कराची के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आपका एक गवर्नर था, उनके साथ भी रहे, मशहूर नाम है, नाम लेना मुनासिब नहीं। उनकी खातून एलिया मेरे पास आई, कहने लगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। कई दफा ऐसा हुआ कि हम फ्लैट लेते थे किराए का, किराया एक दो महीनों का आगे पीछे, और हमारा फ्लैट से सामान निकाल के फेंक देते थे। और कहने लगे मुझे किसी ने बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद,
عبدك رسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللہ کہ یہ دروز میں نے پڑھا اور خوب پڑھا اور خوب پڑھا اور خوب پڑھا اور پڑھتی رہی اور پڑھتی رہی اور پڑھتی رہی. کہ اللہ جل شانہ نے میرا آپ ڈیفنس میں گھر ہے اور اللہ نے مجھے رزق دیا اور اتنا دیا اور اتنا دیا, میں سوچ نہیں سکتا. یہ تسبیح کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ذکر کرنے سے روٹی نہیں ملتی, یہ اعمال کرنے سے, یہ نماز پڑھنے سے, یہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے, یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے وصیت کی, اے بیٹا اس کونے کا خیال کرنا, بیٹا اس کونے کا خیال کرنا, خیال کرنا اس کونے میں کوئی خطا نہ ہو, عبادت سے اس کو زندہ رکھنا اس کونے کو. کیوں کہ میں نے اتنے ہزار ختم اس کونے میں قرآن پاک کے کیے ہیں. سارا دن ذکر کرنے والا, سارا دن تسبیح پڑھنے والا اور سارا دن اللہ کو یاد کرنے والا, یہ ہے غذا. اور سارا دن پرہیز کرنے والا گناہوں سے, یہ ہے پرہیز اپنی روح کی فٹنس کے لیے. روح طاقتور ہوگی اس کے مطابق روٹی ملے گی. جیسے اس موٹے بندے کو حلوے والی تین چار پانچ چھ روٹیاں دے دیں, کیا جسم طاقتور تھا, بظاہر موٹا تھا, اس طرح قدر جسا اس کو اس کے لیے. اگر روح ہماری طاقتور ہوگی اس کے مطابق رزق ملے گا اور یہ چیزیں ملیں گی یقین پہ, یہ چیزیں ملیں گی. ہاں ایک بابا جی کی بات یاد آئی, کہنے لگے بے یقین کی روٹی ہمیشہ رکھی, نہیں سمجھے, رکھی روٹی نہ سالن نہ دلیا کچھ بھی نہیں, کہنے لگے بے یقین کی روٹی ہمیشہ رکھی. یقین جب تک اعمال پہ نہیں ہوگا, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز کو بنا سنوار کے پڑھوں گا, میں ذکر کر رہا ہوں اس ذکر کو اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ, اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اس درود شریف کو سرور کون اسلم کے احسانات کے ساتھ. میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں, ایک احسان بھی نہیں ہوتا سر. اور میں جو تیسرا کلمہ پڑھ رہا, اللہ جل شانہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ, میں اللہ جل شانہ کی ایک ایک عظمت, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور میں ذکر کر رہا اور میں دعا کر رہا, ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے, میرا اللہ سن رہا اور میں اللہ جل شانہ سے عرض کر رہا, اور سارا دن تسبیح, ہاتھ کار وال دل یار وال, ہاتھ کام کر رہا, دل اس یار کے جو ہے بول بول رہا, جس کے جس کا کھائے اسی کا گائے. یقین ہو اس پہ, یقین ہو, یقین جانیے, یقین ہو. بتوں پہ یقین کرنے والے تھے اور ابھی بھی کرنے والے دنیا میں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مسئلے یقین پہ حل ہوتے ہیں, بت بیچارے کہاں حل کرتے ہیں, مکھی بیٹھے نہیں اٹھا سکتے, کتے پیشاب کر جاتے ہیں, وہ ان کتوں کو نہیں روک سکتے. اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ یقین ہو. میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں, بعض لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی یقین کی طاقت پہ اللہ پاک اس کی مدد کر رہا, اور میں میرے بندے, حدیث قدسی ہے, مفہوم ہے, میرے بندے میں تیرے گمان کے بقدر تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ غالباً حدیث قدسی ہے, حدیث مبارکہ مضبوط حدیث ہے, کہ میرے بندے تیرے گمان کے بقدر, تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. اور یہ گمان اگر کامل ہو, یقین کامل ہو, اللہ جل شانہ پھر عطا فرماتے ہیں. اور یقین اگر ڈھیلا ہو, وہ ایک بندے نے کیا کیا, اس نے سنا کہ فلاں بندے نے نا گن پوائنٹ پہ اس سے اتنے پیسے لے لیے, اس کو اور تو کچھ نظر نہ آیا, وہ گنے کا پڑا ہوا تھا چھلکا, گنے کا چھلکا, وہ گنے والے گنیریاں چھلتے نا, وہ چھلکا پڑا ہوا تھا. ایک بندہ جا رہا تھا,
اس نے کہنے لگا خبردار جو جیب میں ہے نکال دے, چھلکا ایسے سامنے کیا, اس نے اس کو چار آنے دے دیے. اس نے کہا تو نے ایسے کیا؟ اس نے کہا تیری جو اسلحہ ہے نا, تیرا اسلحہ اور تیرے ہتھیار کے بقدر میں نے تجھے دیا ہے, جتنا طاقتور تیرا ہتھیار ہوگا اتنا میری جیب سے نکلے گا. ہے اچھا کرین طاقتور ہوگی تو بس نہیں چیز کو اٹھائے گی, ورنہ کرین ہی خود اٹھی جائے گی, ہے نا. ارے بھائی کرین کتنی وزنی ہوتی ہے, اس میں لوہا پتہ نہیں کتنا پگھلا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے کہ یہ وزنی ہے تو اتنی وزنی چیز کو اٹھائے گی. اب تیرا یقین وزنی ہوگا تو اتنی اللہ کی طاقت کو کھینچے گا. ارے مقناطیس طاقتور ہوگا تو لوہے کو کھینچے گا, تیرا یقین طاقتور ہے ہی نہیں. تو میں بات کر رہا تھا, بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں جی آپ نے جو ذکر بتایا ہم نے کیا, ہمارا کام بن گیا. میں کہ بھائی اس کو یقین ہے. کہنے لگا میں درس میں آتا ہوں, کوئی مشکل ہو دعا کرتا ہوں, میرا یقین ہے میرا کام بن جاتا ہے. کہنے لگا میں پریشانی ہو میں دم کیا ہو پانی پیتا ہوں, میں جسم میں ملتا ہوں, گھر والوں کو دیتا ہوں, میرا یقین ہے میرے کام بن جاتے ہیں. یقین کی طاقت پہ. اور اگر یقین نہیں ہے, سارا قرآن پاک پڑھ لے, کعبہ بھی گیا, کعبہ بھی چلا جا. ارے سرور کونے اسلم کے روضہ اطہر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھنے والے, یقین نہیں ہوتا, صلاۃ و سلام و درود پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ملتا, اور یہاں دور سے بیٹھ کے درود پاک سرور کونے اسلم کی روح اطہر کو روح مقدس کو بخشنے والے اور ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجنے والے اور اس درود کے وسیلے سے دعائیں کرنے والے, یقین ہے ان کا کام بن جاتا ہے. یقین کی طاقت پہ تسبیح ذکر اعمال دعائیں مسنون اللہ جل شانہ کا قرآن نماز, یہ یقین کے اوپر کام بنتے ہیں. اللہ والو یقین پہ کام بنتے ہیں. اب یقین جانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا, ایک من میں یقین ہوتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں, حضرت کو دعاؤں کے لیے عرض کروں نہ کروں, حضرت کی خدمت کرتا رہوں, جو اعمال بتائیں ٹوٹے پھوٹے وہ کرتا رہوں, ان کی نظروں میں رہوں کہ بس میرے کام بن جائیں گے, اللہ بنا دیتا تھا. یقین کی طاقت پہ یقیناً صحیح بات ہے, اور بنتے تھے اور اب بھی بنتے ہیں. مرشد میں یقین تھا 100%, ان کی نظر, ان کی دعائیں, ان کا اللہ کی ذات عالی سے تعلق اور ان کی توجہ, اس سے اللہ جل شانہ میرے کام بنائیں گے. ساتھ بھی چل رہا, کام بھی کر رہا, خدمت بھی کر رہا, محنت بھی کر رہا, یقین نہیں ہے. اسے حضرت پیر توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان سے پوچھا حضرت کچھ لوگ بعض فقیروں کے پاس ہوتے ہیں, کچھ دور سے آنے والے ہوتے ہیں, دور سے آنے والے پا جاتے ہیں, کچھ ساتھ ہوتے ہیں, وہ محروم رہ جاتے ہیں, خالی کے خالی رہ جاتے ہیں. پر میں معاملہ یقین پہ ہے. اندر کا یقین ہو کہ اعمال کے اندر جو تاثیر جو میرے رب نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے ہیں. وعدے بقول اللہ والے کے, وعدے اور وعید پہ یقین ہو. جو اس پہ عذاب کا وعدہ ہے وہ بھی حق ہے اس گناہ پہ, اور اس نیکی پہ جو ثواب کا وعدہ ہے وہ بھی حق ہے. وعدے اور وعید پہ یقین ہو. ارے یقین کی طاقت پہ اللہ جل شانہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں, عمر میں اضافہ فرماتے ہیں, رحمت صحت عافیت میں اضافہ فرماتے ہیں. جتنا طاقتور یقین ہوگا اتنا طاقت کے لحاظ سے اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی اور اللہ تیرے کام بنائے گا. یقین جانیے, میں بعض وقت صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کے دیکھتا ہوں, کوئی صحابی ایسا نہیں رضی اللہ عنہ جو سرور کونے اسلم کی جس نے خدمت کی ہو تھوڑے وقت میں یا بعد میں اللہ جل شانہ نے اس کو بخت نہ لگایا ہو, اللہ نے اس کی نسلوں کو نہ پالا ہو, اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت عطا نہ فرمائی ہو, اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نوازا نہ ہو, مجھے کوئی ایسا نہیں ملا. یقین پیدا کر رہے غافل کے مغلوب گمان تو ہے, وہ یقین چاہیے. اگر یہ نیکی کرے گا صلہ رحمی کرے گا, صلہ رحمی پہ جو باتیں ہیں تو یقین کے بقدر ملیں گے. صدقے میں یقین کے بقدر, میں نے آپ کو واقعی نہیں سنایا, اس نے 32,000 روپے کا 22,000 روپے کا موٹر سائیکل بیچا, وہ کہتا ہے مجھے کوئی مشکل آتی ہے ادھار لے لیتا ہوں پھر اسے صدقہ کر دیتا ہوں. کیوں؟ 10 دنیا 70 آخرت. آپ یقین دیکھیں, یہ یقین دیکھیں ذرا, فیصلہ بات کا آدمی یہ, یہ جڑا والا کے ساتھ چک جمرا کا ہے, اس کا نام عباس ہے, وہ کہہ لیں گے 10 روپے ادھار لے لیے اور وہ کر رہی ہے صدقہ. اب اللہ کے خزانے پہ یقین ہے کہ 10 دنیا ملیں گے, 70 آخرت کا وعدہ ہے, اور 70 سے مراد 70 نہیں ہے. ایسے کہ کہنا میں نے تو نے 70 دفعہ تو کھانا کھایا تیرے پیٹ نہیں بھرتا, اب بتاؤ اس نے 70 دفعہ کھایا ہے کوئی. عرب میں محاورہ ہوتا تھا جو کثیر کے لیے استعمال ہوتا تھا, بے شمار کے لیے, لا تعداد کے لیے. اب وہ کہتے ہیں میں انتظار میں ہوتا ہوں, اللہ مجھے 100 دیتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہاں سے آتا ہوگا. اب یہ لفظ کہتا ہے جو کہاں سے آتا ہوگا, یہ وہ سوچتا ہے جس کا یقین ہوتا ہے ڈاماڈول اور کمزور, اور جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ کیسے, بچہ کہتے ابا 1 روپے دے, باپ کی جیب میں روپیہ ہی نہیں ہے, بےچارہ کنگال ہے. باپ بچے 1% باپ کی غربت سے متاثر نہیں ہوتا, یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا. بچہ متاثر ہوتا ہے باپ کی تنگ دستی سے, کیوں لگا لو, باپ کی غربت سے متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتا, اسے پتہ ہی نہیں باپ بےچارہ کنگال ہو گیا ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جیب میں, وہ کہتا ہے مجھے روپیہ دے, 5 روپے, 10 روپے دے. اسے یقین ہے اپنے باپ سے کہوں گا, اور پھر نہیں دیتا تو اپنے ہر کاوش کو کہتا ہے, باپ کی خوشامد کرتا ہے, کبھی کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے, کبھی پیار دیتا ہے, کبھی گھونسے بھی مارتا ہے, کبھی کھینچتا بھی ہے, ماں کے بال نوچتا ہے, باپ کی داڑھی نوچتا ہے, یا گھر کے دروازے توڑتا ہے, اور اسے یقین ہے کہ ملے گا باپ سے, ہے باپ کے پاس, کیوں ملے گا. بچے جتنا یقین کر لیں اب رب کے ساتھ تو معاملہ پھر ہی بن جائے گا. نیکی وہ کرے گا اور نیکی بھی ملنے کا یقین اس کو ہوگا, نیکی بھی نیکی سے وہ پلے گا جس کو یقین ہوگا, صلہ رحمی میں وہ پلے گا جس کو یقین ہوگا, کسی اللہ والے کی خدمت میں وہ رہے گا جس کو یقین ہوگا, خدمت کر کے اس کو ملنے کا اس کو ہوگا جس کو یقین ہوگا, اور اسی کو ملے گا. درود شریف کے ذریعے, صدقے کے ذریعے, اعمال کے ذریعے جس کو کیا ہوگا, یقین ہوگا. اب وہ کہنے لگا مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی, اب یا اللہ کہاں سے لوں, اسی عباس کی بات عرض کر رہا ہوں. اب اللہ سے نفل پڑھ کے مانگے یا اللہ دے 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 دے, کہہ رہے جی میں آیا کہ یہ تیرے پاس موٹر سائیکل ہے, یہ موٹر سائیکل کے اوپر ڈرم رکھ کے وہ دودھ شہر میں بیچ کے جاتا تھا, کہہ لگے یہ موٹر سائیکل بھیج دے. اب موٹر سائیکل بکا 22,000 کا, وہ کر دیا صدقہ سارا. اللہ اکبر, ہاں ایسے بندے پڑے ہیں, اب بھی ہیں, پہلے دور میں سنتے تھے کتابوں میں قصے لکھے ہیں, اب بھی جب جمرہ میں چلے جاؤ فیصل آباد کے ساتھ, وہ بندہ اب بھی موجود ہے, میں کسی مرحوم کا واقعہ نہیں کر رہا, ہاں اب بھی ہے. کس طاقت پہ ہے, یقین پہ یا بے یقینی پہ؟ موٹر سائیکل بکا 22,000 کا, اب 22 کو 22,000 میں تو 2,00,000 کتنے بنے, 2,20,000, کہنے لگے مجھے 2,20,000 مل گئے, نقد ملے. ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, فوت ہو گئے بےچارے, وہ کہنے لگے بھائی ہمارے پاس نقد سودے ہوتے ہیں, مجھے بعض اوقات وہ چھیڑتے تھے, کہتے تھے کہ تو ادھار کرتا ہے, ہم نقد کرتے ہیں, اللہ سے نقد لیتے ہیں, اور میں دیکھتا تھا وہ واقعی اللہ پاک سے نقد لیتا تھا. یقین کی بنیاد پہ یا بے یقینی پہ؟ ہیں اللہ کی ذات عالی پہ یقین ہو, اللہ جل شان ہو کے وعدوں پہ 100% یقین. بچے کو یقین, اور بچے کی حالت دیکھیں, جو پریشانی ہوئی, بچے کو گلی میں کسی نے مارا, روتا ہوا آیا, باپ کو اپنی بپتا سنائی کہ میرے ساتھ یہ حال ہوا, باپ نے کہا چل میں دیکھتا ہوں, روز میرے بیٹے کو مارتے ہیں, پہلے روتا ہوا اور جو ہے اپنے آنکھوں کو دھوتا ہوا اور ملتا ہوا آیا, اب اس نے بازو چڑھائے, مٹھیاں بھینچی, چلنے کا انداز بدلا, اب یقین ہے میرا ابا میرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے پھر یہ عمل کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا, یہ نیکی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا, یہ نیکی عمل کرو گے میری 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 طاقت میری قوت تمہارے ساتھ ہوگی. میرا اللہ یہ کہہ رہا فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ. ہاں دیکھ تو صحیح, اللہ جل شانہ کے وعدے پہ, ارے بچے کو باپ پہ یقین ہے, فنا ہونے والا باپ اور پتہ بھی نہیں کہ وہ اگلے باپ سے طاقتور ہوں, بچے کو یقین پر ہمیں یقین نہیں, اور بے یقینی کس طرح چل رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, پھر زیادہ اچھا چل نہیں سکتا یہ بندہ, پھر اس کو شک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر یہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, پھر یہ غلطیاں گننا شروع کر دیتا ہے, پھر اس کی نظر غلطیوں پہ پڑتی ہے, خامیوں پہ. وہ خامی نہیں ہوتی, اس کی آنکھ کے شیشے اس نظر کے تھے, کہ کہتا ہے پورا نظام نیلا ہے سبز ہے, اس نے کہا تیری آنکھ اینک سبز ہے, کہہ رہا ہر چیز کالی ہے, کہہ رہے تم نے اینک کالی پہنی ہوئی ہے, زیادہ ارتھ نہیں چلتا. اس کی بے یقینی, اس کی بے یقینی سے کھا جاتی ہے, اور اس کی بے یقینی, فرمایا بے یقینی نے تو ابو لہب جیسے آدمی کو, ابو جہل جیسے آدمی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل نہ رکھا. بے یقینی تھی نا, ہے کیوں اللہ والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رکھا. تو آج کا کوئی فقیر ہے اگر, تو اس سے محروم محرومی کیسے نہ ہو جائے, اور اعمال سے محرومی کیسے نہ ہو جائے. ایک صاحب ملے مجھے کراچی میں, ان کا یہ مضمون اب کریمی میں, میں نے کہا یہ لکھ کے بھیج دینا, اور وہ چھپا بھی ہے. ان کا نام تھا سبحان اللہ, سبحان اللہ خان, اب کریمی میں چھپا ہے یہ. میرے پاس آئے وہاں کراچی میں, بہت رش, تو میں نے ان سے عرض کیا مجھے کہنے کا ٹائم نہیں ہے, کہنے کا کوئی بات نہیں مل جائے گا ہم لے لے گا. اس کی طاقت لہجے کی اس نے اثر تو کیا, لیکن اور بہت سے کھڑے تھے. میری سواری کا وقت تھا, 7 بجے سواری کا وقت تھا, اب میں نے تقریباً 6 بج چکے تھے اس وقت. اب اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی عزیز بھائی, اللہ ان کے وہ بیچارے لانے لے جانے میں شفقت فرماتے تھے. اب رش لگا ہوا ہے, بہت سے لوگ موجود ہیں, میں ان سے معذرت کی. نماز فجر کے بعد بیٹھتا, حالانکہ کراچی والے یا لاہور والے اتوار والے دن جو ہے دیر سے اٹھتے ہیں, لیکن بیچارے فجر سے پہلے ٹوکن لے لیتے تھے. اب ایک دم میری نظر پڑی نا, اور کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ, گاڑی میں بیٹھ جاؤ, سفر میں دوران آپ سے باتیں کرتا چلوں گا. اب میں نے کسی کو نہیں کہا, اس کو کہہ دیا, ہنس پڑا, کہنا دیکھا نا جی, یعنی کہ کیا ہے, کہنا کہ میرے پاس ایک عمل ہے. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا, کہنے لگا مجھے چھٹی ہوئی, میں پتہ نہیں کہاں کرک کا, پتہ نہیں کس طرف کا رہنے والا ہوں, اور میرے پاس میری بچے بھی ساتھ تھے, چھٹی میری تھی. اب میرے جی میں آئے کہ یا اللہ ہمارے افسروں کا جہاز جا رہا ہے خصوصی اس طرف, مجھے جہاز میں بٹھا لے. میں سپاہی وہ جرنیلوں کے لیے, مجھے سپاہی کو کون پوچھے. وہ کہنے لگے میں نے عمل کیا, انہوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے, ہم نے کہا آؤ چلو جہاز بیٹھو, مجھے بھی میری بیوی بچوں کی جہاز میں بٹھا لیا. کہنے لگے آپ کے لیے بھی میں نے وہی کیا ہے, آپ کی ضرورت تھی کہ مجھے گاڑی میں نہ بٹھاتے. اوے ہو, اس پٹھان کا یہ لہجے میں جو یقین کی طاقت تھی نا, یقین جانے اس نے مجھے ہلا دیا. ہاں ہاں لہجے میں طاقت ہوتی ہے نا, نہیں ہوتی. اور میں اس کو سیدھا لے گیا ساتھ, میں نے کہا وہاں کچھ اگر 4 منٹ 5 منٹ اور مل گئے اندر جانے کے لیے سواری کے لیے, تو مزید جو ہے آپ کو وقت دیں گے. اور وقت دیا, مجبور تھا. اللہ اکبر. اب میں نے بتا کہ تو کیا پڑھتا ہے, اب سنیں اس کا عمل بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. کہنے لگا اولا کہ 3 دفعہ درود شریف, 1 دفعہ الحمد للہ, 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھتا ہوں, یہی میرا عمل ہے بس. پٹھان اس کا نام سبحان اللہ تھا. کہنے لگا اول آخر 3 دفعہ درود شریف, 1 دفعہ الحمد شریف, اور 3 دفعہ بس, یہ میرا عمل. اس عمل میں نے جہاز میں سفر کیا, اس عمل میں تو پکڑا گیا مجھے, اور گاڑی بٹھا لیا تو نے مجھے. بندے کھڑے ہوئے ہیں, کہ لا میری گاڑی بیٹھ جا, تجھ سے باتیں کروں گا میں. پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا, اور مجھے کس طاقت نے. میں سفر میں آ رہا تھا, اپنے شہر سے یہاں لاہور میں آبائی شہر میں والدین جہاں عوامی کا وقت جو ہے ٹرین میں اس پہ سوار ہونا تھا. ایک صاحب نے اپنے ذمے لیا کہ وہ انہوں نے ریسیور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا احتیاطاً, تو میں اسٹیشن سے پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا, 10 منٹ پہلے میں لے جاؤں گا. وہ اس نے تو یوں کہا, خود ٹیلی فون پہ کرتا رہا اور ٹیلی فون انگیج پہ انگیج, اس نے کہا شاید کالے ہو رہی ہیں پھر اٹھا لیں گے. بڑے بھائی جو ہیں وہ کہنے لگے میں پتہ کر کے آتا ہوں اسٹیشن پہ. وہ آئے نا تو مجھے کہنے لگے گھنٹی ہو چکی. اب میں نے گھر والوں کو سب کو لگایا ہوا تھا پہلے سورۃ قریش پڑھنے میں, میں نے کہا سورۃ قریش پڑھی اللہ اس کی برکت سے دے گا. اب یہ میرا صاحب جو ہے یہ چھوٹا سا تھا, اس کو میں نے اٹھایا ہوا بیگ اٹھایا ہوا گھر والے ساتھ. جب پلیٹ فارم پہ پہنچا اب پل کو عبور کر کے دوسری سائڈ پہ جانا تھا, اس وقت ٹرین چل پڑی تھی اور وہ سرخ بتی والا جو ہے جو اسٹیشن والا وہ اس کو بتی سب دکھا رہا تھا. میں نے اسے بے ساختہ کہا, میں نے کہا ٹرین کو رکواتا نہیں, میری بکنگ ہے. پتہ نہیں کون تھا, میں نہیں جانتا کتنا تھا. اس نے کہا آپ چلیں تیز چلیں, میں ٹرین کو بھی رکواتا ہوں. اور اس نے آگے سے سگنل تھا جو بھی تھا وہ کیا اور ٹرین کو ایک دم بریک لگی اور وہ رک گئی. اب رک کے ہمارا انتظار کر رہی, اب ہم پل کراس کریں تو وہ چلے. آخر پھر چل پڑی. آخری بوگی جو ہوتا ہے نا, جو آخری چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے جس میں رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بندہ, وہ بتیاں دکھاتا ہے اور جھنڈی دکھاتا ہے, اس میں میں نے جو ہے اللہ پاک نے اسے بٹھا دیا اور اس نے اپنی صندوق پہ بٹھا لیا. صندوق تھی اس کی, صندوق. اسٹیشن میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے جانتے تھے, کہنے لگے اس کی اپروچ دیکھیں, اسلام آباد میں فون کیا ٹرین ابھی رکوا لی. اور شہر میں دوسرے میں گیا وہ لوگ ملنے آئے, انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ کی تو اپروچ بڑی زبردست ہے, اسی وقت آپ نے موبائل کیا اور کسی بڑے افسر نے ٹرین کو روکا, ورنہ ٹرین کہاں رکتی ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی, مال سے یقین ہے, اعمال پہ یقین ہی نہیں ہے. حاکم پہ یقین ہے, احکم الحاکمین پہ یقین ہی نہیں ہے. ارے سبب پہ یقین ہے, مسبب الاسباب پہ یقین ہی نہیں ہے. تو سبحان اللہ بن جاؤ پھر کیسے یقین پیدا کریں. سبحان اللہ, جیسا جہاز میں افسروں کے جرنیلوں کے جہاز میں چڑھ گیا ایک سپاہی, اپنا بستر بھی ساتھ اور چل بھائی جہاز میں بٹھا لیا انہوں نے. مجھے کہنے لگا کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں, 1 دفعہ سورۃ فاتحہ, 3 دفعہ اخلاص پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ اس کی برکت سے میرا کام کر دے. اور کہنے لگے میرا کام ہو جاتا ہے. ہاں ہاں نہیں, ضرورت تھی تو مجھے گاڑی میں نہ بٹھاتا, بات ہے نا. اس کو بٹھایا, اس سے باتیں کی اور اس نے جو چاہا وہ کیا. یہ یقین ہے میرے محترم دوستو, اس یقین کو حاصل کریں, اس یقین پہ محنت کریں. ایسے نہیں آئے گا, ایسے نہیں آئے گا, یہ سننے سنانے سے نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے رگڑے کھائے ہیں, سال ہر سال محنتیں کی ہیں. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے مزاج پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی چودراہٹ پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی خاندانیت پہ چوٹیں پڑتی ہیں, اپنی طبیعتوں پہ چوٹیں پڑتی ہیں. یہ اندر کا جو من ہے نا, نفس, جو یہ جہاں والا مزاج ہے کہ میں بڑا ہوں, اس کے لیے تو مال بھی قربان کر دیتا ہے. جھنڈی کے لیے مال نہیں قربان کرتا, کروڑوں روپے لگا دیتا ہے میں نہیں بن جاؤں عہدے کے لیے اور اس بڑا بننے کے لیے. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے اس بڑا بننے کو چھوٹا بننا پڑتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. میرا سب کچھ یا اللہ تیرے پانے کے لیے قربان ہے, تو مل جائے. میرا سب کچھ تیرے پانے کے لیے قربان ہے, تو مل جائے. اس کے لیے میرے دوستوں قربانی دینی پڑتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہجرت کی, سب نے ہجرت کی, چھپ چھپا کے آئے, طواف کیا, تلوار ڈالی ہوئی تھی. ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانے والا, اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا؟ میں عمر ہوں, خطاب کا بیٹا ہوں رضی اللہ عنہ. آؤ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے, مجھے کوئی روک کے دکھائے. ہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے سکندر کلندر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہاں, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, محدثین نے لکھا ہے بارہا روایات میں, حضرت عمر کی سب سے بڑی جو قربانی تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے آپ کو جھکا دینا, کسی نے مال کی دی, کسی نے جان کی دی, کسی نے اپنی عزت لفظ کی دی, اپنے شان و شوکت کی دی. جو شخص بولتا اور ہو جاتا تھا, جس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, جس شخص کے بول سے اللہ پاک نے وحی بھیجی, اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا, اس نے اپنے آپ کو بحیثیت بنا دیا. اچھا دنیا کے لیے چھوٹا بنانا آ گیا, الیکشن گزرے ہیں ذرا تھوڑا سا تجربہ کر لو کہ کتنا چھوٹا بنایا اپنے آپ کو, اتنا بحیثیت بنایا, اتنا بحیثیت بنایا, اتنا بحیثیت بنایا, کسی حیثیت کو پانے کے لیے یا ہمیشہ بحیثیت رہنے کے لیے, سچ بتاؤ, کسی حیثیت کو پانے کے لیے. اس لیے نظر آتا ہے آخرت کی اللہ جل شانہ کی یقین کی طاقت اور حیثیت کو پانا نظر نہیں آتا, اس لیے اپنی حیثیت کو مٹانا نہیں آیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے, اس لیے اپنی حیثیت کو مٹانا نہیں آیا, اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں آیا, اپنی جان کو خرچ کرنا نہیں آیا, اپنے وقت کو خرچ کرنا نہیں آیا. وہاں مال جان وقت صلاحیتیں صفات, ایک صاحب کہنے لگے تین چار گھنٹے میں سویا ہوں اور اتنے کروڑ لگ گئے ہیں اور ہار گیا ہوں اور اگلا لفظ سنیں ہائے ہائے مجھے تو صحابہ کی قربانی یاد آئے گی. کہنے لگے پر عزم ہوں آئندہ کے انتظار کے لیے, محنت بہت کی ہے بس کچھ ووٹوں کا فرق پڑا ہے, ایسا معلوم ہوا ہے کہ میرا تعارف ہے لوگوں میں, لوگ مجھے جانتے ہیں, بس آئندہ کے لیے. ارے اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا اگر اس کو کچھ نہ ملے اس کے حوصلے ہی ختم ہو گئے, وہ حوصلے ہی ہار جاتا ہے, وہ کہتے کچھ نہیں ملا, وہ پھر سے کوشش کرنے کی ٹھانتا ہی نہیں ہے. کتنی کتنی بار ہار کے کوئی تو مر جاتے ہیں, کوئی آخر کار ایک دفعہ جیت جاتے ہیں, سب کچھ لگا دیا. ہمارے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے, ان کی 27 مربع زمین تھی, اب ایک مربع بھی نہیں. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آتے تھے, ابا جی بھی ذمہ دار تھے, وہ بھی تھے, وہ بڑے تھے, میرے والد صاحب سے بڑے تھے. اور زمینوں کے اکثر باغوں کے تذکرے ہوتے تھے کہ جی باغ کیسے لگانا ہے, ایک پودا کتنے فاصلے پہ ہو, کس طرح ہے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے, پھر بیماری کون سی نہ لگے, کس طرح وغیرہ وغیرہ, جو ہوتے ہیں ذمہ داروں کے حوالے. میرے والے سب ذمہ دار بھی تھے, تھوڑے سے تاجر بھی چھوٹے سے تھے, وہ تذکرہ کرتے تھے اکثر, ایک ٹکڑا نہیں بچا. اس دن ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو ہمارا حال کا کیا بتایا, ہم نے پٹھانوں سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, پتہ نہیں قرضے وغیرہ پہ ملی ہوں گی. کہنے لگا ہماری یہ گاڑیاں یہی ہیں, آج آ کے کھینچ لیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے دوستو اس دنیا کی عزت کے لیے, دنیا کی عارضی شہرت کے لیے, اس دنیا کی عارضی ناموری کے لیے تن بھی لگا دیا, من بھی لگا دیا, پھر اس لگانے پہ یقین ہے, اصل بات تو یقین پہ چل رہی ہے نا, اس پہ یقین ہے, ہمیں یقین ہی نہیں ہے. یقین ہی نہیں ہے, سبحان اللہ جیسا یقین بنا لو. اچھا ہاں سچی بات ہے, اس شخص نے تو متاثر کر دیا, اس کے لہجے میں جو عزم تھا نا, اس کے لہجے کا جو عزم تھا اور یقین تھا, اس نے مجھ جیسے بے یقین آدمی کو ہلا دیا اور دل میں ایک داعیہ ایک عزم پیدا ہوا, میں بھی یقین حاصل کرنے کی کوشش کروں. وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, سپاہی یہ فوجی ہوتے ہیں ان کی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی, اور سیدھا سادہ سا آدمی تھا, تنخواہ کیا ہوگی بےچارے کی. وہ دیکھو دنیا کی دولت کے اعتبار سے غریب تھا, ایمان کی دولت اور یقین کی دولت کے اعتبار سے یقین جانیے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. امیر ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور بھی یقین والے ایسے ہیں, اور نہ ہوتے تو میں کہتا امیر ترین شخص ہے, میں عرض کر رہا ہوں امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یقین کی دولت کتنی تھی اس کے پاس. اللہ پاک نے آج موقع دیا مجھے آپ کو, اپنے من کو یقین کو بنا لے. آخری بات, گھڑی بہت آگے چلی گئی, آخری بات وہ یہ کہہ کر رہا ہوں, قبر میں سوال یقین کا ہوگا, نماز کا نہیں ہوگا, اور قبر میں سوال تسبیح کا نہیں ہوگا, روزے کا نہیں ہوگا, زکات کا نہیں ہوگا, صدقات کا نہیں ہوگا, خیرات کا نہیں ہوگا, گناہ کا نیکی کا نہیں ہوگا. قبر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا نا, تو تیرا رب کون ہے, تیرا رب کو تو جانتا ہے. یہ رب جو لفظ ہے نا, یہ اس کا تعلق یقین ہے. قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یقین کا ہوگا. تو معلوم ہوا ہماری بات کا جو نچوڑ ملا ہمیں, یقین سے دنیا بھی بنی ہیں اور دنیا کے کام بھی بنے اور دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوئیں اور دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوئیں اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات. معلوم ہوا دارین کی, دارین کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا نظام جو ہے اسے دارین کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کے نظام کو اللہ نے یقین کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی کامیابی کو یقین کے ساتھ جوڑا ہے. تو جو یقین کے ساتھ چلے گا, اعمال کو یقین سے کرے گا, خدمت کو یقین سے کرے گا, جان مال وقت خرچ کی ہے یقین سے کرے گا, اور نماز کو, تلاوت کو, تسبیحات کو اور دعا کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اور مسنون دعائیں کو, دعاؤں کو, حتیٰ کہ سورت فاتحہ اور سورت قل ہو اللہ تین دفعہ قل ہو اللہ والا کے تین دفعہ درود شریف, اس کو یقین کے ساتھ کرے گا, اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے دیکھے گا, اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے دیکھے گا, اللہ جل شانہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھے گا. اگر ایسا یقین پانے کی کوشش کریں گے کیا خیال ہے, زندگی سکھی نہیں ہو جائے گی؟ یقین جانیے. اور میرے خیال میں وہ سپاہی, مجھے بار بار میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں, وہ سپاہی بڑی سفارشیں کراتا نا تو اس کے جہاز میں کوئی نہ بٹھاتا. بھائی جہاز تو آخری وی آئی پی سفر ہے, کیا خیال اللہ والوں, سپاہی بیچارے نے جہاز کا کیا تعلق اس کا, وہ تو جہاز کے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ نہ دے سکے, بورڈنگ کارڈ کہاں سے ملے گا اس کو. اعمال کی ضرورت, اعمال کی طاقت اور اعمال کے اندر یقین کی طاقت نے اللہ پاک نے اس کو دنیا میں اڑایا, ایسی آخرت میں اڑائے گا. سب ایسا کر سکتے ہیں, محنت, ضرورت, توجہ, دھیان, ایسا کرنے سے اللہ جل شان ہو دنیا میں بھی عافیت کے معاملے فرمائے گا, اللہ آخرت میں عافیت معاملے فرمائے گا. اب ہم جو بیٹھ کے ذکر کریں گے نا, ہر منگل جو کرتے ہیں اور ہر منگل جو آنا ہوتا ہے یہ درس میں, جمعرات کے دن بھی لوگ آتے ہیں, یہ جو یہ درس میں جو آنا ہوتا ہے یہ یقین کی بنیاد پہ آتا ہے بندہ, بے یقینی کی بنیاد پہ کوئی نہیں آتا. جتنی بھی آتے ہیں سارے مصروف ہیں آپ حضرات, اور جتنا بڑا شہر اتنے مصروفیت کا عذاب. ہاں ہاں, بعض شہر ایسے ہیں کہ لوگ وہاں سو چکے ہوں گے. اب میں آپ کو, پاکستان میں لوگ وہاں سو چکے ہوں گے, ان کی رات پوری ہو, رات ہو گئی ہے ان کی, جب صبح ہوگی اٹھ جائیں گے. بعض شہر ایسے ہیں, تو جتنا بڑا شہر اتنا مصروفیت. آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اپنے آپ کو ہر دفعہ پڑھا کریں. میں کیا کروں, آخری بات کہہ کے پھر آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ کی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی طلب دی ہے, اللہ میرے اندر وہ باتیں دلوا رہے ہیں, کیونکہ مجمع کی طلب پہ اندر سے بات نکلتی ہے, بندہ خود کچھ نہیں کہتا. اپنے آپ کو پڑھا کریں کہ میرا یقین کتنا جو ہے وہ بڑھ رہا, میں اتنے عرصے سے لگا ہوا ہوں, میرا یقین ترقی کر رہا یا نہیں کر رہا. اور ایک پڑھا کریں, اور دوسرا ایک اور چیز پڑھا کریں, میرے اندر ماننے کا مزاج کتنا پیدا ہو رہا, کہ سمجھ آئے نہ آئے, عقل مانے نہ مانے, ساتھ طبیعت دے نہ دے. اور تیسری بات یہ ہے, اللہ جل شانہ کے وعدے اور وعید پہ, وعدے دیکھو یہ کرو گے ثواب ملے گا, نیکی ملے گی, دنیا بنے گی, آخرت بنے گی, اور اگر یہ کیا تو عذاب ملے گا, نقصان ہوگا دنیا اور آخرت کا, اسے وعید کہتے ہیں. تو وعدے اور وعید کا کتنا یقین میرے اندر آ رہا اور کتنا یقین ترقی کر رہا, اس کو پڑھا کریں. اور ایک کہ ہر ہفتے میں یقین کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اللہ جل شانہ کے تعلق کے اعتبار سے, نماز کے اندر دھیان کے اعتبار سے, تسبیح کے اندر دھیان کے اعتبار سے، تلاوت کے اندر دھیان کے اعتبار سے، دعاؤں کے اندر دھیان اور یقین کے اعتبار سے کتنا ترقی کر رہا ہوں، ہر ہفتے میں کتنا ترقی کر رہا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے، میں جو یہاں آتا ہوں کیا یہاں آنے میں حشاش بشاش ہوتا ہوں یا گھٹا گھٹا ہوتا ہوں، گھڑیاں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کب جان چھوٹے کب جان چھوٹے. اگر یہاں آ کے مجھے چین ملا تو ایسے ہے کہ مچھلی پانی میں ہے، پانی ملتے ہی مچھلی کو چین مل گیا، ورنہ تو پرندہ پنجرے میں ہے. میں یقین جانیے بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں سخت تکلیف میں، بعد مجھے بتاتے ہیں کہ جی دعا کر دیں، اتنی سخت تکلیف میں، سخت تکلیف میں، سخت تکلیف آتے ہیں، سخت پریشانی میں آتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا آرام کر لیتے، کہنے لگے جی آرام تو یہیں سے ملے گا، پھر جہاں آرام کی جگہ ہو پھر وہاں آرام نہ کیوں جائے. پھر میرے جی میں آیا کہ میں بھی دیوانہ ہوں. میں نے اسے کیسے کہا، بیمار ہمیشہ ہسپتال میں بھی آ کے آرام پاتا ہے، اور اسے ہسپتال والے کہتے ہیں جی آپ گھر رہ جاتے. میں نے تو اسے خود غلط کہا بالفرض. اگر میں معالج ہوں تو معالج تو کہتا جی اچھا کیا آپ تشریف لے، آپ کا علاج یہاں ہوگا، اور بجائے میں نے اسے کہا دیا کہ آپ گھر آرام کریں. ہسپتال میں آرام آتا ہے نا، تکلیف والا بندہ فوراً ایمرجنسی میں جاتا ہے، تو یقین کی طاقت سے آرام آئے گا، اللہ کے تعلق سے آرام آئے گا، اللہ پاک سے، اللہ پاک کے دینے سے آرام آئے گا. بڑے یقین سے لوگ آتے ہیں، بڑی قربانی سے آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک استاد عاشق تھا، وہ ورک شاپ کا میکینک تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے سے میں بیعت بھی نہیں ہوا تھا، 84 میں بیعت ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. ایک اللہ والے آئے، ان کی ذکر کی محفل تھی، اندھیرا ہو گیا اور ذکر شروع ہوا، اور وہ بہت زیادہ روئے جائے روئے جائے روئے جائے. اچھا ذکر ختم ہو گیا، دعا ہوگی، پھر بھی رو رہا، پتہ چلا اس کو گردے کا درد، اس لیے رو رہا تھا. میں نے کہا استاد عاشق، آج اس کو استاد عاشق کہتے تھے، مصری ورک شاپ کا تھا، اس کو لے گئے استاد جی آپ چلو. کہنے لگے یہ میرے مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں. میں کہ چلو ذکر کرو گے، چلو دل کی کوئی کیفیت ہو جائے گی. اب وہ ساتھ بیٹھا ہوا، اب جو انہوں نے بجلی بند کی، اندھیرا ہوا اور ذکر شروع ہوا، استاد نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ روئے. جب حضرت کی دعا ہوگی بزرگوں کی، اور بعد میں بھی استاد رو رہا، استاد جی بس، انہوں نے کہا مجھے تو گردے کا درد پڑا ہوا، جلدی چلو. مجبور ہو کے نہیں آنا، اس کو مجبور کر کے میں لے گیا تھا، استاد عاشق کو اس کو مجبور کر کے لے گیا تھا، اور قدرت کا نظام اللہ نے امتحان لے لیا، اور وہ دن اور آج کے دن فیر نہیں کیا. وہ کہنے لگا میں جب جاتا ہوں مجھے گردے کا درد پڑ جاتا. اللہ ابھی کہیں ملے، میں نے کہا استاد جی کہنا بابا نا گردے کا درد، یوں ہاتھ مانتا ہے کہنا گردے کا درد. اس کو یقین اس کا کمزور تھا، اور وہ تکلیف آئی، اگر پتہ نہیں اس تکلیف پہ اللہ اس کو دے گا کیا. اس لیے میرے دوستو، یقین کی طاقت کو بناتے ہوئے، اللہ کا دھیان کرتے ہوئے، اب جو ذکر کریں گے نا، اس ذکر پہ اتنا یقین ہو کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا، یا مسبب الاسباب یا دلیل المتحیرین، دلیل المتحیرین کہتے ہیں اللہ میں دیوانہ ہوں، مجھے کوئی رہبر نہیں مل رہا، آ جا تو میرا رہبر بن جا. آپ ان لفظوں پہ، ان کے ترجمے پہ میں سوچ رہا ہوں، یہ جو ہمارا کارڈ ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ چھپوائیں، اس کا جو ہے سلیس ترجمہ ہو، اس پہ نظر جائے کہ میں یا غیاث المستغیثین اغثنا، ایسی طاقتور فریاد ہے، لا ملجا ولا منجا. یہ کیا لفظ ہیں، ان میں کیا طاقت ہے؟ ان کو یقین سے کرنے والا منزلیں پا جاتا ہے، مرادیں پا جاتا ہے. میرے پاس ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک دو تین زیادہ تھوڑی داستانیں، واقعات، مشاہدات، تجربات لوگوں کے آتے ہیں کہ اس ذکر کو کرنے والا، اس تسبیح کو کرنے والا اور یہاں ذکر میں آنے والا، اللہ اس کی مصیبتیں دنیا آخرت کی دور کر رہا. میرے پاس تو واقعات آتے ہیں، لیکن آئیں گے کس پہ؟ یقین بھی بے یقینی پہ. اب بیٹھ کے اللہ سے یقین کے ساتھ وہ ذکر کریں کریں گے نا, اور ہر دفعہ یقین ہمارا بڑھتا جائے, اور یقین کی طاقت کے ساتھ ذکر کریں گے, اس یقین پہ اللہ جل شانہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. ارے دنیا اللہ سے مانگنی ہے, کس سے مانگنی ہے؟ تو اس سے اللہ سے دنیا بھی مانگے, مصیبتیں بھی دور کرائیں اور آخرت بھی مانگے.